الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع اس کی ابتدائی آیات اور سورۃ الحج کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی پچھلے جمعے الحمدللہ ان آیات کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلمان امت سے خطاب کے ذیل میں یہ قرآن حکیم کا پہلا مقام ہے ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھے جائے تو پہلا خطاب جو امت مسلمہ سے کیا گیا باقاعدہ خطاب جس کو کہا جائے وہ 19واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا اس اعتبار سے یہ مقام انتہائی اہم ہے کہ اس میں امت مسلمہ کو مخاطب فرما کر رب کائنات نے اہم ترین ہدایات دی ہیں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ آیات مبارکہ مدینے میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور غزوہ بدر میں جو اب جہاد قتال کے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا اس سے پہلے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی لہذا قرآن حکیم کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن ہر دور کے انسانوں ہر دور کے معاملات کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا لہذا موجودہ دور میں بھی جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے خاص طور پر پاکستان یا کشمیر یا فلسطین کی صورتحال ہے بہرحال ہم سب کو بار بار قرآن حکیم کا مطالعہ اس نقطہ نگاہ سے کرنا چاہیے کہ موجودہ دور میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے جو کہ ان آیات سے ملتی ہے لہذا کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، پچھلے جمعے بھی عرض کیا گیا تھا، آج بھی کچھ تفصیل سے بات کریں گے کہ کرنے کے اصل کام کیا ہے. بہرحال ایک کام یہ بھی تھا جو آج 12 بجے سے 12:30 بجے کے درمیان کیا گیا، ٹھیک ہے، اس سے اویئرنیس پیدا ہوئی عوام میں، پاکستانیوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کشمیریوں کے ساتھ، کچھ نہ کچھ گھر سے باہر نکل کر، آفیسز سے باہر نکل کر اسکول کے بچے بچیوں نے یکجہتی کا اظہار کیا کشمیریوں کے ساتھ. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں یہ کام کرنا چاہیے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہو ان کے ساتھ سولیڈیریٹی کا ایک علامت، ایک سمبل کے طور پہ ہی صحیح، لیکن بہرحال یہ کرنے کا کام ہے. لیکن ذرا غور کیجئے، کیا یہی کرنے کا کام رہ گیا ہے کہ ہم بڑی بڑی ریلیاں نکال کر احتجاج کریں، ٹریفک جام کر لیں اور سمجھیں کہ ہمارا کام ہو گیا؟ تو بہرحال امت مسلمہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ جو حالات آئے ہیں ہم پر، وجہ اس کی اگر غور کی جائے تو یہی ہے کہ جو اصل ذمہ داریاں تھیں، اصل فرائض تھے، اکثر و بیشتر وہ ہم نے ادا نہیں کیے یا ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہے. یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا اظہار ہے جو اس وقت ہمیں مختلف علامات کے طور پر نظر آ رہا. تو اگر اس نقطے پر بات سمجھ میں آ جائے کہ رب ناراض ہے، تو اب رب کو راضی کیسے کیا جائے؟ ظاہر بات ہے اس مسئلے پر غور ہوگا. اگر ہم یہی نہ سمجھیں کہ رب ناراض ہے، رب ہم سے راضی ہے اور ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر کرتے جائیے جو کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کی فکر لگ جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب نے جو ذمہ داریاں دی تھیں، جو رسپانسبلٹیز اس امت کی خاص طور پر، ہم وہ ادا نہ کر رہے ہوں، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہو، جیسے سابقہ مسلمان امت بنو اسرائیل پر ہوتا رہا. قرآن حکیم ہی ہے، سورہ بقرہ ہی ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے، یہ بات بالکل واضح ہے. بنو اسرائیل ایک انتہائی چہیتی امہ، ایک چہیتی قوم کہیں جا سکتی ہے. قرآن کی گواہی ہے، قرآن حکیم کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دو مرتبہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اور قرآن سے پڑھیے، فضیلت بہرحال دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سینکڑوں انبیاء کرام بنو اسرائیل میں آئے، تین عظیم کتابیں تورات، زبور، انجیل، تینوں کی تینوں بنو اسرائیل کو دی گئیں، انتہائی جلیل القدر انبیاء کرام اکثر و بیشتر بنو اسرائیل میں آئے. موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اس سے ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی کئی نام لیے جا سکتے ہیں. یہ سارے برگزیدہ، بہت درجے میں بہت اونچے پیغمبر، سارے کے سارے بنو اسرائیل کی طرف آئے. لیکن جب بحیثیت امہ بنو اسرائیل نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، دنیا پرستی کی، نافرمانیاں کی، تو وہی سورۃ البقرہ، وہی سورۃ البقرہ ہے جس میں رب کائنات نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالی کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے. اور بے شمار واقعات قرآن سے پتہ چلتے ہیں، اور آج بھی دیکھ لیجئے، بنو اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کے کوڑے مسلسل نازل ہوتے رہے. پچھلی صدی میں بہت زبردست ہولوکاسٹ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بات کرنا بھی سزائے موت قرار دی گئی امریکہ میں، یہ جیوز ہی کی ہسٹری ہے، 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ داستانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے کہ جیوز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اس دنیا میں اللہ کے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے، اور گواہی دینے والا قرآن ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اسی طرح امت مسلمہ اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، تو جان لیجئے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جیسے بنو اسرائیل پر اللہ کے عذاب آتے رہے اور آ رہے ہیں. اسی طرح ہر وہ امہ جو پسندیدہ ہو، جن کو رب نے پسند کیا اپنے دین کے لیے، جن کو بے شمار نعمتیں دیں دین کے نام پر، اب اگر بحیثیت مجموعی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں، دھڑلنے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو توڑیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے بھی اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ تو وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، وہ تو مجموعی طور پر ہوگا، لیکن یاد رکھیے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے نازل ہوتے ہیں۔ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی مگر امت کے گناہوں کو کبھی معاف، بہرحال اجتماعی سطح پر جو بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا اور عذاب کے کوڑے نازل ہوتے ہیں۔ لہذا عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے اوپر سوار ہیں۔ اب کیا کیا بیان کی جائے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس موضوع پر اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں، رکھنی چاہیے، تو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر بات کی ہے۔ اسلام اور پاکستان کتاب چاہیں پڑھیے گا ذرا، استحکام پاکستان موٹی کتاب ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ بہرحال کچھ ذمہ داریاں ہیں امت مسلمہ کی جو ہم سب کو مل کے ادا کرنی ہے، اگر ہم بحیثیت مجموعی ان کو ادا نہیں کریں گے تو یہ عذاب کے کوڑے اور زیادہ شدید سے شدید تر ہوں گے۔ اور بہرحال کہنے کی بات تو نہیں، لیکن بار بار اس چیز کا توجہ جاتی ہے، لہذا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ میں سب سے بہترین حصہ کون سا، تجزیہ کریں امت مسلمہ کا، پونے دو عرب کے قریب مسلمان جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، اس امت مسلمہ کا سب سے بہترین حصہ کون سا، 70 کروڑ یا 1 ارب کے قریب ان کی تعداد ہے جن کو آپ عربز کہتے ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کی مادری زبان میں قرآن ہے، حدیث ہے، دین کا سارے علوم ان کے اپنی زبان میں۔ لہذا امت مسلمہ پر جب بھی کوئی بڑا عذاب کا کوڑا آیا، جیسے کہ آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو سب سے زیادہ عذاب کے مستحق یہ عربی ہیں، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں کہا گیا ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، اس وقت کے لیے جو قریب آ چکا، جو اس وقت امت مسلمہ میں ان عربوں کا خاص طور پر سعودی عربیہ اور یو اے ای کا کردار ہے کشمیر کے حوالے سے یا فلسطین کے اعتبار سے، صاف محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو امت کا کوئی درد ہے ہی نہیں، ان کا اصل مذہب پیسہ ہے، مال ہے، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام جس کے تحت یہ زندگی گزار رہے ہیں، بس ایک فارمیلٹی کے طور پر خادمین، حرمین شریفین، بس مکہ مدینے میں کچھ خدمت کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ بھی کس طرح ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے، کس پیسے سے ہوتا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو کردار ادا کرنا چاہیے سعودی عربیہ کو، یو اے ای کو اور دیگر عرب ممالک کو، خاص طور پر انڈیا کو پریشرائز کرنے کے لیے فائنینشلی، مورلی اور پولیٹیکلی، وہ کردار وہ ادا نہیں کر رہے، بلکہ زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر کہیں زخم لگا ہوا ہو اور اگر کوئی شخص مرہم لگا رہا ہو تو بہرحال کچھ نہ کچھ تسلی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مرہم کی جگہ نمک اور مرچوں کا پانی لگا دے تو بہرحال اس تکلیف کو اور زیادہ شدید جو ہے وہ اس میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ آج یہی کردار سعودی عربیہ کا خاص طور پر اور یو اے ای کا مودی کے حوالے سے ہے، اور اس کی وجہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کا اصل مذہب دین اسلام نہیں ہے، ان کا اصل مذہب پیسہ ہے، 75 ارب یا 1 خرب ڈالر کے قریب انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کی انڈیا میں، ہندوستان میں، لہذا ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں بڑے بڑے، اور امت مسلمہ کو غصہ دلانے کے لیے، خاص طور پر پاکستانیوں کو۔ تو بہرحال یہ اس وقت طرز عمل کیا ہے، دکھ کے ساتھ یہ بات میں نے عرض کی ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے، کرنے کا پہلا کام، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان آیات کو اس پس منظر میں پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، کس سے؟ قرآن حکیم کس سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اور ہمارا طرز عمل کیا؟ آپ غور کر لیجئے ہم کہاں جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب مشکل حالات آئیں، تکلیف آئے، پریشانی آئے، جنگ کی کیفیت ہو جائے، معاشی بحران آ جائے، ہر طرح کے مسائل کے لیے سب سے پہلی شے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہے تعلق مع اللہ. اللہ سے اپنا بھرپور تعلق بہتر کرو. اور اللہ سے تعلق کا کیا ذریعہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل تھا؟ جتنی احادیث کی کتابیں پڑھ لیجئے، جب بھی کوئی مصیبت آتی، تکلیف آتی، جنگ کے حالات آتے، طوفان آتا، زیادہ بارش ہو جاتی، تکلیف دہ کام ہوتا، تو پیغمبر کیا کیا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ملتا ہے کہ آپ دو رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. صلاۃ الحاجات، صلاۃ الخوف، صلاۃ القصوف، یہ ساری کی ساری صلاۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. لہذا آج میری آپ سے گزارش ہے، ایک تو ہم نے کام کیا، 12 سے 12:30 پورے پاکستان کا ٹریفک جام کر دیا، بچوں کے اندر الحمدللہ اویئرنیس پیدا ہوئی، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں سے سولیڈیریٹی، ٹھیک ہے، کچھ اپنا تعلق اپنے رب سے بھی تو تعلق جوڑ لیجئے. رب سے تعلق کے لیے آج کوشش کریں میری درخواست پر کہ 2 رکعت نفل ادا کیجئے. آج ابھی جمعے کی نماز میں 2 اضافی نفل ادا کیجئے، صلاۃ الحاجات پڑھیے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، معافی مانگیے اور دعا کریں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہمیں معاف فرما. اور مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، تکلیف میں، خاص طور پر ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یہ انفرادی عبادت ہے جو ہم کو کرنی چاہیے تعلق میں اللہ کے حوالے سے. لہذا پہلی سے وستعینو بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد حاصل کرو. لہذا صبر کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں، اس کو ذرا جلدی سے ذہن میں لے آئیے. عام طور پر صبر کہتے ہیں کسے؟ صبر کہتے ہیں ناخوشگوار حالات کو جھیلنا، برداشت کرنا. ایسے حالات جو ہمیں پسند نہیں آ رہے، تکلیف دے ہیں، بیماری آ گئی، کوئی بری خبر سن لی، کوئی ڈکیتی لگ گئی، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی آگ لگ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، یہ وہ ناخوشگوار حالات ہوتے ہیں جو انسان کو پسند نہیں آتے. لیکن ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ایسی کوئی خبر جو بری ہو، ناخوشگوار ہو، اس پر ایک بندہ مومن کا طرز عمل، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کہتے ہیں ایسے حالات کو جو ناخوشگوار ہوں، ناپسندیدہ ہوں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ ہے رویہ، یہ ہے طرز عمل جو ایک مومن کا ہوتا. لہذا صبر کی سب سے اہم ترین شکل یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی ناخوشگوار حالات آئیں، انسان صبر کرے اور اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر کر لے. اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ. صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کر کے اس کو اللہ کی طرح منسوب کر کے، آزمائش قرار دے کر اللہ سے خیر مانگنا، استقامت مانگنا، ڈٹ جانا اللہ کے دین پر، یہ سب سے اہم ترین شکل ہے جو عام طور پر مشہور بھی زیادہ ہے. دوسری قسم کہلاتی ہے صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جو استقامت درکار ہے اس پر صبر کرنا. لہذا اس حوالے سے ہم سب جائزہ لیں، کیا یہ صبر کا مرحلہ ہماری زندگی میں آتا ہے؟ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس کے لیے صبر درکار ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز، جائزہ لیجیے اپنی زندگیوں کا. آج صبح فجر کی نماز ہم میں سے کتنے لوگوں نے باجماعت پڑھی؟ یہ نفس کا منہ زور گھوڑا ہمیں کہیں اور، کسی اور کی طرف، چیز کی طرف لے کے جاتا. لہذا صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا مستقل مزاجی سے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے. اس کی ایک مثال میں نے نماز دی ہے، نماز کا تذکرہ بھی آگے بھی کروں گا. اور خاص طور پر کون سی نماز؟ خاص طور پر کون سی نماز؟ فجر کی نماز. بس یہاں سے جائزہ لے لیجیے اپنے ایمان کا. ایمان کا ایک لیول ہوتا ہے, ایمان کا ایک, ہر انسان کے ایمان کا لیول مختلف ہے. غزوہ بدر لڑتے ہوئے صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہوگا, جب نہتے 313 مسلمان 1000 کے لشکر سے لڑ رہے تھے, کس لیول پر ہو گئے ایمان کے, اللہ پر یقین کے, بھروسے کے. ظاہر بات ہے وہ کلائمیکس تھا مسلمانوں کا. ایک ایمان کا درجہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں, جب اللہ کے فضل و کرم سے تہجد بھی پڑھتے ہیں, فجر بھی پڑھتے ہیں, رات رات بھر عبادات بھی کرتے ہیں, آفس بھی جا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. عام دنوں میں ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے, مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور مزید فجر کی اذان میں اضافہ کیا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, لیکن ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہوتا ہے, نفس کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے النوم خیر من الصلاۃ, نیند زیادہ بہتر ہے. لہذا صبر علی الاطاعہ, مستقل مزاجی سے دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے, استقامت درکار ہے. اور یہ مستقل مزاجی سے عمل کرتے ہوئے وہ لوگ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں, خود اللہ کے دین پر عمل کریں, وہ کسی بڑے کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جذبات میں جذباتی لوگوں سے کوئی بڑے کام نہیں ہوتے, جذباتی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کاغذ جلائیں وہ تھوڑی دیر روشنی دے گا, بھڑکے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے دین پر عمل کرنا, دین کی دوسروں کو دعوت دینا, اس کے لیے جہاد اور قتال کے مرحلے طے کرنا ایک مستقل کام ہے, ایک بھرپور کام ہے جو استقامت کے بغیر نہیں ہوتا. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی اطاعت پر مستقل مزاجی عطا فرمائے. صبر کی دوسری قسم صبر علی الاطاع, صبر کی تیسری قسم بھی سن لیجئے, وہ بھی اسی سے متعلق ہے, اور وہ ہے صبر عن المعصیہ. صبر کرنا, ڈٹے رہنا, جھیلنا گناہوں سے بچنے کے لیے, جیسے دین پر عمل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے, ایسے ہی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے. یہ دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنائی ہے اللہ پاک نے, اٹریکشنز رکھی ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا, سورہ کہف کا موضوع دنیا پرستی کی مذمت. اور دنیا میں بہت ساری چیزوں میں خاص طور پر مال کی محبت بڑی شدید رکھی ہے اللہ پاک نے. آج میں نے آپ کو وجہ بتا دی, سعودی عربیہ, یو اے ای اور دیگر ممالک کا طرز عمل کیا ہے, ان کے نزدیک اسلام, مسلمان, دین, مسلم امہ کوئی شے ہے ہی نہیں. ان کے اصل مذہب ان کا ڈالر ہے, ریال ہے, مال ہے. اس کی وجہ کیا ہے, مال کی شدید محبت رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہذا مال کی شدید محبت کی وجہ سے انسان نافرمانی کا شکار ہوتا ہے, دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے دنیا پرستی کا شکار ہوتا ہے, خود غرض بن جاتا ہے, سیلفش بدترین انسان کا کردار اگر ہے تو خود غرضی ہے. اور معاف کیجئے گا, برا نہیں منائیے گا, بہرحال لوگ برا مانتے ہیں, برے باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا بات کہہ دی آپ نے. سب سے پہلے پاکستان دینے والے بھی آپ ہی کے لوگ ہیں. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دینے والا کون تھا, سب سے پہلے پاکستان. تو باقی لوگ بھی اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یو اے ای, سب سے پہلے سعودی عربیہ, سب سے پہلے ایران, سب سے پہلے عراق, ہو آر یو. تو بہرحال یہ نظریات بھی ہم نے دیے, جبکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو نظریہ دے کر گئے, المسلمون اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور کیسا بھائی ہے, کتنی پیاری حدیث ہے باخدا, امت مسلمہ کو جوڑنے کے اعتبار سے امت مسلمہ کا ایک رویہ جو ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, کل جسد الواحد, جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے. ان استقا شیئا منہ وجد علام ذلک فی سائر جسد, کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرے. آج ذرا غور کیجئے بحثیت مجموعی, کیا ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں, کرتے ہیں؟ ہماری توجہات, ترجیحات, کیا واقعتاً ایسی ہیں کہ کہیں اور تکلیف ہو رہی ہو، محسوس ہم کر رہے ہوں؟ میں نے مثال دی تھی پچھلی مرتبہ کہ اگر جسم کے کچھ حصہ پیرالائز ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو پھر باقی جسم کے تکلیف کو محسوس کر ہی نہیں سکتا، یا کاٹ ہی دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج امت مسلمہ کو واقعتاً پیرالائز کیا ہوا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت تھی یونٹی کی علامت سلطنت عثمانیہ. پوچھیے ذرا اپنے بچوں سے اکثر و بیشتر، سلطنت عثمانیہ کیا تھی؟ ایون دے ڈونٹ نو، ان کو معلوم تک نہیں سلطنت عثمانیہ کیا ہے. کہاں کہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، دی گریٹ اوٹمن امپائر، تین بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا. یونٹی، اتحاد، علامت، اتحاد کی علامت ایک خلیفہ. 1924 میں ان یہودیوں نے ترکی کی اس خلافت کو کمال عطا ترک، جو بنیادی طور پر یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا، چاک کر دی. ترک نادا نے خلافت کی قبا، اقبال نے مرثیہ کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا. ترک نادا کون ہے اقبال کی نگاہ میں؟ کمال عطا ترک. اس کو کہا چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ. سادگی اپنوں کی ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ اور سے کون مراد ہے؟ 1917 میں جو اعلان کیا انہوں نے، اس کے مطابق پہلا ٹارگٹ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دو، پرخ سے اڑا دو. آج چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستیں، قطر، بحرین، کویت، لبنان، عراق، ان کے ذرا رقبہ دیکھیے کیا ہے، کس طرح سے اسکیٹرڈ کر دیے گئے مسلمانوں کے، پرخ سے اڑا دیے گئے، ان کی یونٹی ختم. آج قطر اور سعودی عربیہ کے حالات یہ ہیں کہ قطر سے براہ راست مسلمان سعودی عربیہ حج کرنے نہیں آ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قطر کے بہت سارے پاکستانی مسلمان براہ راست سعودی عرب نہیں جا سکے حج کرنے، ان کو پاکستان آنا پڑا، یہاں سے گئے. حالات ٹھیک نہیں ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. یہ ہے مسلمان امت کی اس وقت صورتحال. تو بہرحال صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے کے لیے صبر. اور گناہ میں سب سے بڑا گناہ، یاد رکھیے، عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور عمل میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے، عمل میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جس پر اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، جس حوالے سے قرآن حکیم اعلان کرتا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. پوچھیے اپنے آپ سے، کون سا ایسا گناہ ہے جو امت مسلمہ بحیثیت مجموعی کر رہی ہے؟ کیا سعودی عربیہ، کیا یو اے ای، کیا پاکستان، کیا ایران؟ اور وہ ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، اور وہ ہے سودی لین دین. یہ سود پر مبنی پورا اکنامک سسٹم کس کا دیا ہوا ہے؟ کون پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے انٹرسٹ بیس اکانومی کی بنیاد پر؟ یہ ہیں وہ جال جو بنے ہوئے ہیں، اور اس جال کو بن کر پوری دنیا کی اکانومی اس وقت جیوز کے کنٹرول میں ہے. کیا امریکہ شریف، امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے جو جیوز سے قرضے لیتا ہے. لہذا انفلوئنس جیوز کا، یہودیوں کا، صرف امریکہ ہی نہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج ان کے قبضے میں، پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم ان کے قبضے میں. جائیں تو جائیں کہاں؟ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کس کے ہیں؟ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ بنایا، لوگوں کو قرضے دے کر، شراب پلا کر، قرض کی شراب پلا کر نشے میں مست کیا ہوا ہے. پوری دنیا کی حکومتیں ان کی مقروض ہیں، کیا امریکہ ہو، کیا پاکستان، کیا انڈیا. تو بہرحال اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ بہرحال گناہوں کی ایک بڑی فہرست ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہم ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہیں. اکثر و بیشتر فتوا دینے والوں کے اکاؤنٹس دیکھیے کون سے ہیں، کن بینکوں میں، کیا انٹرسٹ فری ہے یا نہیں. اکثر و بیشتر انٹرسٹ بیس اکانومی کی سپورٹر ہیں اکثر و بیشتر وہ لوگ. کیسے اس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ سود ہے، اور یاد رکھیے پاکستان جب تک انٹرسٹ فری نہیں ہوگا، یہاں سودی نظام ختم نہیں کیا جائے گا، اسی طرح مقروض رہیں گے، بھکاری رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے۔ قطر نے تین 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 ارب ڈالر دے دیے، سعودیہ نے دے دیے، جس طرح کوئی مریض مر رہا ہو تو اس کو ڈرپ لگائی جاتی ہیں، وینٹیلیٹر ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہے اس وقت ہماری اکانومی کا حال۔ تو بہرحال کشمیر سے سولیڈیریٹی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے ملک میں جہاں ہم ہیں، 20 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، جائزہ لیجئے 20 کروڑ میں کتنے انٹرسٹ فری اکانومی کے تحت سود سے پاک اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں، اپنا جائزہ لیں، پھر ہمارا منہ ہے ہم دنیا سے بات کر سکیں، یو اے ای سے، سعودی عرب سے احتجاج کریں۔ ہم نے اپنے ملک میں کون سا دین نافذ کیا ہوا ہے؟ اگر کشمیر کو آزاد کر بھی لیا، کیا وہاں اللہ کا دین نافذ کریں گے؟ تو جو حصہ ہمارے پاس ہے، جو ملک ہمارے پاس ہے، وہاں پر کیوں اللہ کا دین نافذ نہیں کرتے؟ وہاں انٹرسٹ فری اکانومی کیوں نہیں، سود پر، سود کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ اکثر و بیشتر کسی مسجد میں، اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ، ان باتوں پر بات ہی نہیں ہوتی۔ مسائل کیا ہیں؟ رفع دین کرنا ہے یا نہیں، آمین زور سے کہنا ہے یا آہستہ، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں، تراویح 20 پڑھنی ہے یا 8، یہ مسائل ہیں ہمارے، ڈسکشنز ہیں ہماری، اور اکثر و بیشتر لگے ہوئے لگے رہو۔ اور ہمارا دشمن ہمارے ساتھ جو کرتا رہا اور کر رہا ہے، صاف آپ نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، اور اصل دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بچھائے ہوئے جو جال ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہرحال حاصل کلام یہی ہے کہ پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت، ابھی 14 اگست گزری، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، عطیہ خداوندی ہے یہ آزادی جو اللہ نے دی ہے۔ اس آزادی پر شکر ادا کرتے ہوئے پہلا کام، پہلا مطالبہ، اس ملک کو اگر باقی رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کرو۔ کیا خیال ہے، آپ مانتے ہیں اس بات کو یا نہیں؟ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، ڈاکٹر صاحب نے پورے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، اگر اس ملک، مملکت خدا داد میں، پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہوا، یہاں کی اکانومی سود سے پاک نہیں ہوئی، اسی طرح آگے معاملات چلتے رہے، تو یقین کیجئے، یقین کیجئے، خاکم بدہن، میری زبان میں خاک، لیکن بہرحال حقیقت جو نظر آ رہی ہے، یہ موجودہ پاکستان بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہمارے درمیان اتحاد کی صرف ایک شے باقی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی بنیاد پر یہ قائم ہوا تھا اور قائم رہے گا انشاءاللہ، استحکام بھی اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اسلام تیرا دین سے تو مصطفیٰ بھی ہے، اقبال کے الفاظ اگر آپ یاد کر لیں۔ اگر ہم نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا اور اسی طرح اسلام سے غداری کرتے رہے، اسی طرح اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے، اور بھی بہت ساری باتیں، وقت ختم ہو گیا، ختم نبوت کے حوالے سے زبردست تحریک الحمدللہ پاکستان میں، اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ گریجولی قادیانیوں کو جس طرح سے پینیٹریشن دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہی ہے اور دی جا رہی ہے، تو بہرحال یہ کس طرف جا رہا ہے ملک، کس قوم، کس معاملے کی طرف جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ لیکن دعا، دعا تو سب سے پہلے کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے ملک میں اللہ کا دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں انشاءاللہ اللہ کا دین نافذ ہوگا تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں گے۔ یقین کیجئے، وہ ویڈیوز دیکھیں جب فلسطینی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مدد کرو ہماری، اے پاکستانیوں، پاکستانی فوج کو وہاں پر پکارا جا رہا ہے جب اسرائیل وہاں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، عزت پامال کی جا رہی ہے، مسجد اقصی کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں میرے پاس آسیہ، کیا نام ہے ان کا جو لیڈر ہے وہاں خاتون کی، بہرحال ان کا ایک آڈیو میسج آیا ہے، روتے ہوئے اس خاتون نے بتایا، خدا کے واسطے ہماری مدد کرو، اے پاکستانیوں، ہم تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تم سے تمہارے نغمے گاتے ہیں، تم سے یکجہتی کے معاملہ کرتے ہیں، اس بنیاد پر ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال کشمیر اس وقت جو اصل مسئلہ بنا ہے، اسلام کی بنیاد پر نا، مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور کتنی بدترین سزا جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم یہاں. سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز آئی ہیں ان کو دیکھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ. ہمارا میڈیا وہ تصویریں نہیں دکھا رہا، اصل حقائق نہیں دکھا رہا اندر کے. تو بہرحال دعا ضرور کریں، ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کشمیری مسلمان بہنوں بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کو واقعتاً ہندوؤں کے ظلم و ستم سے محفوظ کرے، اس کو آزادی عطا فرمائے. یہ دعا تو ہم کریں، سولیڈیریٹی بھی ہو، لیکن خدا کے واسطے اپنے اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں اویئرنیس پیدا کرنے کی توفیق دے، ایسی تحریک، ایسی جماعتوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے جو اللہ کے دین کے لیے، دین کے غلبے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا جیسے میں نے عرض کیا، تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہم مدد کر سکیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.